ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है जिसकी रिवायत करने वाले हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार वो भी सहाबी हैं, उनका नाम है मालिक इबन सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हो। ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए हैं वो हज़रत मालिक इबन सिनान। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुखसार मुबारक के ऊपर जख्म लगा और खून बहने लगा तो उसको देखकर बेचैन हो गए और दौड़े हुए जाकर अपनी जबान से उस खून को उन्होंने साफ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, वो खून जो मुंह में तुमने ये है उसको उगल दो। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं नहीं उगलूंगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा खून जिसके खून के साथ मिला हो जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। और उनकी वालिदा हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी सहाबिया हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ज़वे उहुद को बयान करने के लिए अपनी किताब में कुल 12 अबवाब कायम किए हैं। उनमें से एक बाब है बाबो ज़िक्र उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसमें उन्होंने एक रिवायत पेश की है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक मरतबा कुछ रंगीन चादरें आईं जिनको औरतें ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थीं। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वो चादरें मदीना मुनव्वरा की औरतों के दरमियान तकसीम फरमाई। एक उम्दा किस्म की चादर बच गई तो मजलिस में मौजूद एक शख्स ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये चादर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो आपके निकाह में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी से मुराद यहाँ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी उम्मे कुलसूम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी, उनको दे दीजिए। तो उस पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसकी हकदार तो उम्मे सलीत है जो ग़ज़वा उहुद के मौके पर मशकीज़े में पानी भर भर लाकर मुजाहिदीन को पिलाती थी। ये उम्मे सलीत हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो उन सहाबा में से हैं जिनको हजरत मुहद्दिसीन ने मुकसिरीन शुमार किया है। वो हजरत सहाबा जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1000 या उससे ज्यादा हदीसें मनकूल हैं, ऐसे हजरात सहाबा को मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में مکثرین کہا جاتا ہے، ایسے کل سات ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل سات صحابہ ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ احادیث منقول ہیں، ان کو حضرات محدثین کے یہاں مکثرین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ آج کل بہت ہیں۔ ظاہر ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا امت کو بتلا دیا کہ تین چیزوں کا اہتمام ہو، حلال غذا، یعنی حلال کمائی کے ذریعے سے جو غذا خریدی جائے، یہاں جو حلال حلال بولا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، اچھا، اور جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی سنت کا اہتمام کرے، سنت کی پیروی کرے، اتباع سنت اس کی زندگی میں ہو، اور تیسرا لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہیں۔ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حلال غذا، دیکھیے یہ حلال کمائی کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے فساد اور صلاح، بناؤ اور بگاڑ کے اندر بہت بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے حلال کمائی۔ اگر ان لوگوں کی کمائیاں حلال ہیں تو وہاں اس سوسائٹی کے اندر شریعت کے احکام کا اہتمام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوگا، اور جہاں کمائی میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی وہاں مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں حلال کمائی کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا ہے وہ اگر خرچ کرتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ حرام کمائی کے ذریعے سے کوئی مال حاصل کیا اور وہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی پہلی ہی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال کے ذریعے سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک اور حلال کمائی کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا ہو اس کا اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اسی کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے لیے جو کچھ کام کیا جائے، خرچ کیا جائے، وہ حلال ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی اس چیز کو سمجھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں، ابھی آپ پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ اور پرانی ہو گئی تھی، اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی. چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی قریش تھے تو قریش کی ایک جنرل میٹنگ بیٹھی اور انہوں نے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ بھئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے اور اس کے لیے رقم اور سرمایہ کی ضرورت ہے. ہم لوگ تو کبھی کبھار حرام بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے تو اس میں حرام کی ایک پائی بھی اندر شامل ہونی نہیں چاہیے، خالص حلال کے ذریعے سے اس کو بنانا ہے. اس لیے جس کے پاس جتنا بھی حلال مال ہو وہ لا کر کے پیش کرے، حرام نہیں. چنانچہ ہر ایک نے اس کے پاس حلال جتنا تھا لا کر کے پیش کیا، سب مال جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت اس انداز پر جو حضرت ابراہیم علی نبینا علی الصلاۃ والسلام نے بنائی تھی بنتی. انہوں نے کیا کیا، اس کے کچھ حصے کو کم کر دیا، اس کی لمبائی کے اندر سے. یہ جو حج میں آپ جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں دیکھیں گے کہ وہاں کعبۃ اللہ کے باہر ایک نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ حتیم کے اندر کا جو حصہ ہے یہ 9 فٹ 6 ہاتھ کے برابر، یہ دراصل کعبۃ اللہ ہی کا اندر حصہ تھا. قریش نے جب کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کیا تو ان کے پاس بجٹ اتنا نہیں تھا حلال مال کا کہ جس کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو اسی طرح جیسا حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا بنا سکے. تو انہوں نے اس میں کمی کرنا تو گوارا کیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والی ان بنیادوں کو گھٹا کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا، لیکن حرام پائی بھی اس میں شامل کرنا گوارا نہیں کیا. یہ ہے اہمیت اس کی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلم شریف کی روایت میں، امر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالی نے رسولوں کو حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا تھا جس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا؟ تو آگے دلیل کے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں. وقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. پہلے تو وہ آیت پیش کی جس میں اللہ تعالی کی طرف سے رسولوں کو کہا گیا تھا کہ اے رسولو، حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حلال کمائی کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی روزی میں جو حلال ہے اس کو کھاؤ اور استعمال کرو. یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو، اسی کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ جب آدمی حلال غذا کھائے گا، حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی غذا کھائے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے، آٹومیٹک نیکیاں کرے گا. وہ اس کی خاصیت ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ من اکل الحرام اسد جوارہ شاہم ابا علمم لم یعلم، جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. یعنی اگر حرام غذا بے خبری میں بھی کھا لی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اللہ کی نافرمانی کی شکل کے اندر. جیسے کوئی آدمی زہر ہے، ایک آدمی زہر جان بوجھ کر کے کھاوے تو بھی زہر اپنا اثر کرے گا، اور کھانے والا کیونکہ جانتے ہوئے کھا رہا ہے تو گنہگار بھی ہوگا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے خوراک میں کسی نے زہر ملا لیا، اس کو پتہ نہیں، بے خبری میں کھا لیا، تو بے خبری میں کھا لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی یہ زہر اندر جا کر اپنا اثر نہ کرے، اس بیچارے نے بھول سے کھا لیا ہے. نہیں، بھول سے کھا لیا ہو یا جان کر کے کھایا ہو، پیٹ میں جائے گا تو وہ اپنا اثر کرے گا. تو حرام غذا کوئی آدمی جان کر کھاوے تو بھی یا بے خبری میں کھاوے، ہر حالت میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر آدمی کو ابھارتی ہے، اس کا نافرمانی کی طرف لے جاتی. ومن کان عقلہ حلالا اطاعت جوارحہ ووفق للخیرات، اور جس آدمی کی غذا حلال ہوگی اللہ تعالیٰ کہ اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کاموں کی توفیق ہوگی. چنانچہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں. ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی جو والدہ تھی ان کے نانا بہت بڑے تقوی والے اور بہت بزرگ، ان کے متعلق مشہور تھا کہ اگر بے خبری میں بھی کوئی وہ کوئی حرام لقمہ پیٹ میں کھا جائے تو ان کو قے ہو جاتی تھی، ان کا معدہ حرام لقمے کو قبول نہیں کرتا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عابیتی میں لکھا ہے کہ خاندان کے لوگ ان کی دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، بہت احتیاط تھی. اور بچپن ہی میں پڑھنے کے زمانے میں ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ دلی کے اندر جب پڑھتے تھے تو خالی روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، تو اس زمانے میں دلی کے اندر سالنوں کے اندر امچور ڈالا جاتا تھا. امچور کا مطلب وہ کچا جو آم ہوتا ہے اس کو کاٹ کر سکھا لیتے ہیں اور سالن میں پکانے کے وقت ڈالا جاتا ہے کھٹائی کے لیے، ترشی کے لیے. حیدرآباد میں اس کا رواج ہے اور اس زمانے میں دلی میں عام رواج تھا، ہر سالن میں امچور پڑتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ سالن کیوں نہیں کھاتے، خالی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ کہا کہ دلی اور اس کے آس پاس جتنے بھی آم کے باغات ہیں ان کی بے، ان کی فروخت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتی. پھل ابھی آئے نہیں اور لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں، بیٹ ڈالتے ہیں. اس لیے میں سالن نہیں، اسے کوئی بھی سالن اس میں ہوتا ضرور پڑا ہوا ہوتا ہے، خالی روٹی کھاتے تھے. اور ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کبھی دلی سے کاندھلا جانا ہوتا تھا، اور جو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی تھی تو بہلی والے کو بتلا دیتے تھے معاملہ کرتے وقت، دیکھو میں ہوں اور میرا یہ سامان، سامان کی جو گٹھڑی ہوتی تھی وہ بھی اس کو بتلا دیتے تھے یہ ہے، اور جو کرایہ طے کرنا ہوتا ہو جاتا تھا. اب اس کے بعد جب سفر کا وقت آتا، کسی کو پتا چلتا کہ حضرت جا رہے ہیں کاندھلا، تو کوئی بات مطلب ایسا ہوتا ہے کوئی اپنا خط دے جاتا ہے، وہ عین روانگی کے وقت آتا کہ حضرت آپ کاندھلا جا رہے ہیں، مہربانی فرما کر میرا یہ خط لے جائیں، فلاں جگہ پہنچا دیں. تو حضرت اس کو جواب میں فرماتے، بھائی دیکھ میں اپنا سامان اس بہلی والے کو بتلا چکا ہوں، اس میں یہ خط نہیں تھا، اگر تم پوچھ لو اس کو، اگر وہ اجازت دے تو میں لے جاؤں گا، ورنہ نہیں لے جاؤں گا. یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. ویسے ان کا مزاج یہ تھا کہ آبادیوں کے اندر جو مسجدیں ویران ہوتی تھی، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کوئی محلہ جو ہے اس میں آبادی کم ہو گئی، مسجد تو ہے لیکن وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، तो मस्जिद कोई वहरान होती तो आम तौर पर वो जाते, उसकी साफ सफाई करते, वहाँ नमाज पढ़ने का एहतमाम करते। उनको उनको इसका बड़ा शौक था। इस तरह मुख्तलिफ बस्तियों में जाते थे और देखते थे कि कौन सी मस्जिद वहरान है, जा करके उसकी सफाई की और उसको जो है आबाद करने का एहतमाम करते थे। कि हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो इन्हीं के खलीफा होते हैं और उनको ये मिजाज उन्हीं से मिला था, गया उन्हीं की सोहबत से। खैर यानी मौलाना इस्माइल साहब को तो वो एक मरतबा एक गांव में तशरीफ ले गए हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक मस्जिद गांव के बाहर गैर आबाद थी, वहरान थी, वहां जाकर के पड़ाव डाला और वहां ठहर गए। कोई नमाज के लिए वहरान थी, कोई आया तो नहीं। एक मत हुआ ये कि मगरिब के बाद काफी देर के बाद एक आदमी आया और आकर के वहां कुएं में से डोल के जरिए से पानी खींचा, वजू करके अपनी मगरिब की नमाज पढ़ी और वापस जाने लगा। वापस जाने लगा तो उसने देखा कि कोई मुसाफिर आकर के ठहरा हुआ है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि मुसाफिर जब कोई मस्जिद में आकर के ठहरता था, बहुत से मुसलमान जो है उनका ख्याल रखते थे, उनका खाने पीने का। और ये इस बेचारे ने देखा एक मुसाफिर आया हुआ है, तो घर जाकर के तीन रोटियां लाकर हजरत की खिदमत में पेश की। अब आपने खाई और दूसरे दिन, अब वैसे इनकी आदत तो दूसरे दिन ठहरने की नहीं थी, लेकिन वो ठहर गए। अब दूसरे दिन भी उसी तरह, दिन भर वो आदमी नजर नहीं आया। दूसरे दिन भी फिर मगरिब के वक्त गुजर हो चुकने के बाद इन्होंने तो अपनी नमाज पढ़ ली। वो कुछ देर के बाद आया, आकर के इसने कुएं में से पानी निकाल करके वजू किया, नमाज पढ़ी और फारिग होकर जब जाने लगा तो देखा कि कल वाला मुसाफिर अभी भी है यहाँ। तो घर से गया और घर जा करके दो रोटियां ला करके इनकी खिदमत में पेश की। हजरत फिर ठहर गए आदत के खिलाफ। तीसरे दिन इसी तरह हुआ और आज उसने एक रोटी ला करके पेश की और फिर हाथ जोड़ के कहता है, ए मुसाफिर मेहरबानी करके अब तू यहां से चला जा। हजरत ने पूछा कि भाई सच सच बता मामला क्या है। उसने कहा कि मैं मजदूर आदमी हूं, दिन भर मजदूरी करता हूं, उस मजदूरी से जितना मुझे मिलता है उससे तीन रोटियां बन जाती हैं। एक रोटी मैं खाता हूं, एक मेरी बीवी खाती है और एक मेरा हमारा बच्चा है, तो हम तकसीम कर, यही हमारी दिन 24 घंटे की रिजा। कल पहले दिन जब आपको देखा तो वो तीनों रोटियां ला करके आपकी खिदमत में। ये भी देखो दिल गुर्दा, ये भी देखो उनका मिजाज कि घर के सब लोगों ने फाका किया और मुसाफिर के लिए कहा। और फिर दूसरे दिन जो है बच्चे में ताकत नहीं थी फाका करने की, भूखा रहने की, उसके हिस्से की रोटी उसको दी और मेरी और बीवी के हिस्से की रोटी लाकर दूसरे दिन आपके खिदमत में पेश की, दो रोटियां हुई। और आज बीवी में भी फाका करने की ताकत नहीं है भूखे रहने की, तो उसके हिस्से की रोटी भी उसको दी, मेरे हिस्से की रोटी ला करके आपकी है। तीसरा दिन है मेरे फाके का और जो है कल मेरे में भी ताकत रहेगी नहीं। हजरत ने जवाब में फरमाया, भाई देखो मेरी आदत तो किसी जगह एक दिन से ज्यादा ठहरने की नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि पहले दिन जब तूने तीन रोटियां ला करके पेश की और मैंने वो खाई तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और इबादत के अंदर मेरा ऐसा जी लगा कि आज तक कभी ऐसी कैफियत इबादत के अंदर पैदा नहीं हुई। तो वैसे भी अल्लाह वाले थे, उनकी इबादत तो इस तो, लेकिन आज जिस कैफियत के साथ उस रोज मैंने इबादत की थी वो कैफियत। तो मैंने सोचा भाई ये गिजा तो खाने जैसी है, इसलिए मैं तो ठहर गया था। अब देखिए ये बरकत कहाँ से आई, ये हलाल गिजा मेहनत की जो गिजा थी उसकी वजह से। तो हलाल गिजा की खासियत यह है कि उसके नतीजे में आदमी को नेक अमल की तौफीक होती है। हमारे यहाँ दारुल देवबंद के मोहतमी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, मेरे उस्ताद हैं, ان کی زبان سے خود میں نے براہ راست سنا ہے یہ واقعہ. دیوبند کے ایک اندر بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ، بڑے نیک، ان کا ذریعہ معاش وہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹ کر کے گٹھڑی لاتے تھے اور بیچتے تھے، اور ان کی گٹھڑی، گھاس کی گٹھڑی کی قیمت بھی طے تھی، 6 پیسے. اور جب 6 پیسے ملتے تھے تو اس میں سے 2 تو وہیں صدقہ کر دیتے تھے، اور 2 پیسے اپنے گھر کیا استعمال میں لاتے تھے، اور باقی 2 پیسوں کو جمع رکھتے تھے. کچھ مدت کے بعد جب ایک معتدی ہی مقدار ہو جاتی تھی تو اس زمانے کے جو بڑے علماء تھے دیوبند کے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ان حضرات کی دعوت کرتے تھے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانا بھی بہت اچھا جانتے تھے، تو یہ رقم ان کو لا کر کے دے دیتے تھے کہ حضرت آپ ہی پکائیے. وہ باقاعدہ تازہ غسل کر کے پھر پکاتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ ہمیں ان کی دعوت کا سال بھر انتظار رہتا تھا. جب ان کی دعوت کھاتے تھے تو 40-40 دن تک دل کے اندر انوارات ہوتے تھے، اور یہ عبادت کر لوں، وہ عبادت کر لوں، یہ نیکی کر لوں، وہ نیکی کر لوں، ایسے دل کے اندر یہ ہوتے تھے. تو یہ گویا حلال غذا کی خاصیت، جو آدمی حلال کھائے گا اس کے اعضاء کو قدرتی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی. اور حرام کے متعلق جیسا کہ عرض کیا کہ قدرتی طور پر وہ گناہوں میں گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے. انہی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کسی آدمی نے آپ کی دعوت کی، چلے گئے دعوت میں کھانے کے لیے. ایک لقمہ کھا کے جو حلق سے اترا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اس کی یہ کمائی جو ہے نا وہ مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے. انہوں نے روک لیا ہاتھ، تحقیق کی، بھائی تیری کمائی کیا؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ڈاؤٹ فل کا گویا مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ خالص حلال نہ خالص حرام، بلکہ اس میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہوتی. تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا کہ کئی روز تک دل میں گناہوں کے خیالات آتے رہے، یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ حلال غذا کی خاصیت ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ نے حلال کی تاکید فرمائی، حرام سے منع فرمایا. اور حرام غذا سے جسم کا جو حصہ بن کر کے تیار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل لحم نبت من الصوت کانت النار اولا به. جسم کا جو حصہ جو ہے بدن کا جو حرام غذا سے تیار ہوا، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حکایت صحابہ میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج پر اٹھایا تھا. اس زمانے میں بعض لوگوں کے پاس کئی غلام ہوتے تھے، تو اب اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، دوسرے کام کاج کے لیے 1-2-3 کافی ہو جاتے تھے. باقی غلاموں کو ان کا بھائی تم کو جو ہنر آتا ہو کماؤ، اور تمہاری کمائی میں سے اتنا شہر، اتنا حصہ ہم کو دے دو، اس طرح. تو اس کو خراج پر اٹھانا کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے غلام کو کمانے کی اجازت دی تھی کہ وہ تیری کمائی میں سے اتنا حصہ مجھے دینا. ایک مرتبہ وہ غلام جو ہے وہ کچھ کھانا لے کر کے آیا اسی میں خراج کے طور پر، اور حضرت کے سامنے رکھ دیا. وہ حضرت نے لے کر کے اس کو ایک لقمہ منہ سے اتار دیا. وہ غلام کہتا ہے، حضرت آپ تو ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا، آج نہیں پوچھا. تو حضرت نے فرمایا، بھائی کئی وقت سے فاقہ تھا، طبیعت میں ایک دم بھوک کا تقاضا تھا، میں نے ہاتھ ہزار کی کھا لیا، اب بتا دے کہاں سے لایا. اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے کہانت کی تھی. پہلے اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے، لوگوں کو آنے والی جو ہے حالات بتلا کر ان سے پیسے حاصل کرتے تھے، ان کا معاوضہ. تو میں نے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے ایک کچھ لوگوں کی کہانت کی تھی، اور اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا नहीं, उन्होंने कहा था कि आइंदा जब हमारे पास कुछ आएगा तो तुझे देंगे। आज मैं उनके इलाके से गुजरा तो वहां कोई तकरीब थी, खाना पक रहा था, उन्होंने मुझे उसमें से ये खाना उसी के बदले में दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने ये सुनकर फरमाते हैं, अरे तू तो मुझे हलाक ही कर देता। फौरन हजरत ने जो है मुंह में उंगली डाली और वो लुकमा जो हलक से नीचे उतर गया था उसको निकालने की कोशिश की। एक तो लुकमा और कई वक्त के फाकों के बाद अंदर गया, भला वो कैसे निकल सकता था। किसी ने मशवरा दिया, हजरत ऐसा कीजिए कि पानी पिए। चुनांचे एक बड़े बर्तन में पानी मंगवाया, पिया और फिर कह की बड़ी मुश्किल से वो लुकमा जो है वो बाहर आया। किसी ने कहा एक तो लुकमा था उसके खातिर आपने इतनी सारी तकलीफ उठाई। तो उसके जवाब में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जो जुमला कहा है वो हमें अपने दिल पर नोट करने की जरूरत है। फरमाया अगर ये लुकमा मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं उसको निकाल के रहता, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुना है कि आदमी के जिस्म का जो हिस्सा हराम गिजा से पल कर तैयार हुआ हो जहन्नम की आग उसकी ज्यादा हकदार है। ये हमारे अकाबिर और असलाब के यहाँ हराम से बचने का इतना ज्यादा एहतमाम, इतना ज्यादा एहतमाम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक मरतबा आप कूफा में रहते थे, कूफा के जंगलों में जो है वो डाकुओं ने एक काफले के ऊपर डाका डाला और उनका माल लूट लिया। जो माल लूटा गया था उसमें कुछ बकरियां भी थी। अब वो बाद में वो बकरियां उन्होंने जो है कूफा की मार्केट में बेच दी और ये बात फैली कि भाई कूफा के बाजार में हरा वो लूट वाली बकरियां बिकी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो आपने तहकीक की कि बकरी की उम्र क्या होती है। बतलाया गया कि बकरी की उम्र 7 साल होती है, तो 7 साल तक कूफा में रहते हुए बकरी का गोश्त इसलिए नहीं खाया कि हो सकता है कि उन बकरियों में से किसी बकरी का हो। आपकी तिजारत थी कपड़ों की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, तो आपके एक पार्टनर थे हफ्सा इब्ने अब्दुल रहमान। एक मरतबा कपड़ों का कुछ जत्था आया, कई थान थे कपड़ों के, तो एक थान के अंदर एक ऐब था। इमाम साहब ने अपने पार्टनर को कहा भाई जब तुम बेचो ना तो खरीदने वाले को ये ऐब क्या करना, बतला करके बेचना, इसको बतला करके बेचना। चुनांचे ये कह करके दिया। अब उन्होंने वो माल बेच दिया, पैसे ला करके पेश किए 20,000 दिरहम। आजकल के हिसाब से वो तकरीबन 65 किलो चांदी होती है उसकी बराबर। तो वो पूछा कि वो थान के अंदर ऐप था वो बतलाया था तुमने, कहा वो तो मैं भूल ही गया, अरे कसदन नहीं भूल से। इमाम साहब ने वो रकम पूरी की पूरी सदका कर दी, आपने इस्तेमाल नहीं की। तो ये हराम गिजा जो है ना, हराम गिजा का बड़ा मसला है। हमारे अकाबिर असलाब के यहाँ एक एक दाने से अपने आप को बचाने का एहतमाम किया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को जिस चीज का हुक्म दिया ईमान वालों को भी उसी का हुक्म दिया, यानी हलाल गिजा खाओ। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुम्म ज़करा रजुला युतीलु सफरा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का मिसाल के तौर पर तज़किरा किया कि एक लंबे सफर पर, लंबा दीनी सफर, हज में या उम्रे में या जिहाद में या तलब इल्म में या और किसी नेक मगरज से निकलता है, अशअशा अगबरा। और उस जमाने में जो सफर होता था लंबा, आज की तरह थोड़ा वो एसी के अंदर हम सफर करते हैं, उस जमाने में तो ऊंटों के ऊपर या घोड़ों पर सफर किया जाता था। आदमी गरा लंबा सफर करके आया हो तो कपड़े भी मैले कुचेले हो जाते थे धूल वाले और बाल भी बिखरे हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लंबे उस सफर की वजह से उसके बाल भी बिखरे हुए हैं और कपड़े भी मैले कुचेले हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुद्दो यदैहि इला समा। अब ये मुसाफिर इस नेक सफर में निकला है और اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. آدمی دعا جب کرتا ہے تو دعا کے ہر جملے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ یا رب، اے میرے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، بھلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام غذا اگر پیٹ میں گئی ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کوفہ کے اندر کچھ اللہ والے تھے مستجاب الدعوات، یعنی ایسے جن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. کوئی بھی حاکم آتا تھا ظالم تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے تو اس کا معاملہ نمٹ جاتا تھا. حجاج ابن یوسف جب وہاں کا حاکم بن کر کے آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں ایسے کچھ لوگ ہیں خطرناک جن کی بد دعا سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. چونکہ وہ ظالم تھا تو اس نے کیا کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان کو انوائٹ کیا، مدعو کیا. اور دعوت جب ہو گئی تو اس نے کہا میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ میں ان کے پیٹ میں حرام غذا چلی گئی. تو حق میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ نیک بنے، ہماری اولاد نیک بنے، ہمارے گھر کے لوگ نیک بنے، تو ہم کو چاہیے کہ حلال کمائی کا اہتمام کریں. اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات ہوں گے کہ آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے گا. ایک قصہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے رہنے والے تھے. ہمارے یہاں ڈابیل مدرسے میں 17 سال انہوں نے پڑھایا ہے. بہت بڑے محدث تھے. جب ملک تقسیم ہوا تو پھر ہجرت کر کے وہ کراچی گئے، اور پھر وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا تھا. ان کی مرنے کے بعد کی کرامت کہ وہاں مدینہ کے اندر جنت البقیع کے اندر دستور یہ ہے کہ جب کسی قبر میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو تاریخ نوٹ کر لی جاتی ہے، اور ایک مخصوص مدت کے بعد پھر اس قبر کو کھولتا ہے، کھولا جاتا ہے، وہاں تک وہ مٹی بن چکا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے آدمی کو دفن کیا جاتا ہے. حضرت کی دفن کے بعد مقررہ مدت کے بعد جب قبر کھولی گئی دوسرے کو دفن کرنے کے لیے، تو جیسے دفن کیے گئے تھے آپ کے کفن کے اوپر بھی ایک داغ نہیں لگا تھا، بند کر دی. پھر اتنی دوسری مدت گزرنے کے بعد پھر کھولا تو پھر بھی یہی کیفیت تھی. پھر تو انہوں نے بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اس قبر کو آئندہ نہ کھولا جائے. تو یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد پولیس انسپکٹر تھے. پولیس انسپکٹروں کا کیا حالات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کا حال یہ تھا کہ یہ بچے تھے، انہوں نے ان کو اپنے ان کے والد نے، بھائی 9:30 ہو گئے ہیں، بات ہوئی ہے، قصہ پورا کر لوں، اجازت دیتے ہیں ورنہ پھر ختم کر دیتا ہوں، مجھے کوئی یہ نہیں. تو بچپن میں ان کے والد نے اس کو ان کو اسکول میں ڈالا پڑھنے کے لیے. جس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے اسی زمانے میں حضرت مولانا تھانوی نور اللہ و مرقدہ کا سفر وہاں کا ہوا، الہ آباد کا. جمعہ کی نماز میں آپ کا بیان ہوا، یہ بچے تھے بیان میں شریک ہوئے، بیان سن کر کے ان کو علم دین پڑھنے کا شوق ہوا. گھر آ کر کے ابا سے کہا ابا اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں تو مدرسے میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے. پہلے ان کے والد نے سمجھایا، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدرسے میں جائے، سمجھایا نہیں مانا، سختی کی، پٹائی کی، تو کہنے لگے مار ڈالو گے تو ابھی میں جانے والا نہیں ہوں اسکول میں. تو ان کے والد نے یہ معاملہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، ان سے ان کے تعلقات تھے، پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا بچہ خود ہی خوشی سے علم دین پڑھنے کے لیے تیار ہے، تم کائے کو رکاوٹ ڈالتے ہو. خیر، تو ان کے والد، یہ جو اثر تھا کائے کا، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو ویسے پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود روزانہ 90,000 اسم ذات اللہ کا نام پڑھنے کا ان کا معمول تھا. اور جب انتقال کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو کہا کہ بچوں میں نے تمہارے پیٹ میں ایک دانہ بھی حرام کا جانے نہیں دیا ہے، میں تمہارے لیے کوئی دولت تو نہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمہارے حلق سے ایک دانہ بھی حرام کا نیچے نہ اترے۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدى۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمته۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔